ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. عزيز طلب علم حافظ عبد الرحمن صاحب کی بڑی تفصیلی گفتگو آپ نے سنی ہے. الحمدللہ انہوں نے بیشتر چیزوں کو واضح کیا. میں سمجھتا ہوں کوئی لمبی بات کی ضرورت نہیں. میں انشاءاللہ مختصراً چند باتیں عرض کروں گا. طلبہ معاشرے کا وہ حصہ ہوتے ہیں جو صاحب فہم بھی ہوتے ہیں اور متحرک بھی ہوتے ہیں. اللہ تعالی نے طلبہ کو ان دونوں خوبیوں سے نوازا ہوتا ہے. عام طور پر فہم و فراست والے، شعور بصیرت رکھنے والے لوگوں کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ لوگ متحرک نہیں ہو سکتے، لیکن طلبہ کو اللہ تعالی نے یہ دونوں چیزیں عطا کی ہوتی ہیں. تو اس لحاظ سے یہ طبقہ معاشرے میں ہمیشہ ہی بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے. دنیا میں جب بھی کہیں انقلابات برپا ہوئے ہیں، ان میں نوجوانوں کا کردار ہمیشہ ہی اہم رہا ہے، اب بھی ہے. یہی وجہ ہے کہ جماعتیں، وہ سیاسی ہوں وہ دینی ہوں، جو بھی وہ منہج یا پروگرام اپنے سامنے رکھتی ہیں، وہ طلبہ کو اس کے اندر ضرور شامل کرتی ہیں. تو میرے عزیز نوجوانوں، طالب علموں، ہمارا پروگرام جماعتوں کے مقابلے میں جماعتیں کھڑا کرنا نہیں ہے، نہ تنظیم سازی کوئی مقصد ہے. صرف ایک بات اس زمن میں ہو سکتی ہے کہ ایک صحیح منہج کے اوپر، صحیح دعوت پر نوجوانوں کو، طلبہ کو اس لیے منظم کیا جائے کہ وہ دعوت عام کریں اور لوگوں کو سمجھائیں، اپنی توانائیاں، اپنی صلاحیتیں اس دعوت کو پیش کرنے میں کھپائیں. نہ ہم نے الیکشن لڑنے ہیں کہ ہم آپ کو منظم کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی ہم کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں ہم بھی الیکشن لڑیں گے اور طلبہ مفادات کی باتیں کریں گے، لوگوں کو اپنی طرف متاثر کریں گے اور پھر جو فنڈ ہوتے ہیں یونینوں میں ان کو استعمال کریں گے. یہ ہمارے پروگرام ہرگز نہیں ہے، نہ ملکی سطح پر، نہ تعلیمی اداروں کی سطح پر، نہ ٹریڈ یونینز بنانا، نہ معاشرتی طبقات میں اس طریقے سے طبقے کو لے کر عصبیتیں پھیلا کر متحرک کر کے، منظم کر کے اس طریقے سے اپنے لیے راستے تلاش کرنا، یہ ہمارا منہج نہیں. ہمارا منہج کیا ہے بھائیو؟ دعوت و جہاد، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے اللہ تعالیٰ نے دعوت کا فریضہ لگایا. آپ نے وہ دعوت پیش کی، اس دعوت کے اوپر لوگوں کو جمع کیا اور ان کی تربیت کی، ان کو اخلاق سکھائے، اعمال سکھائے، اللہ کا دین سمجھایا، جو کچھ آسمانوں سے نادل ہوا تھا اس کے مطابق انسانوں کا ماڈل تیار کر کے معاشرے کے سامنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کر دیا. وہ ایک جماعت تھی، وہ امت کی بنیاد تھی، اس کے پاس آسمانوں سے آیا ہوا عقیدہ تھا، عمل تھا، اخلاق تھے، ہر چیز اسی کی بنیاد کے اوپر تھی. میرے محترم بھائیو، ہم اسی دعوت پر یقین رکھتے ہیں، اسی جماعت پر یقین رکھتے ہیں، اسی جماعت کے افراد بننا چاہتے ہیں، امت کا استحکام چاہتے ہیں. ہم امت میں سے فرقوں اور پارٹیوں کو الگ الگ کر کے ان کو منظم کرنے کے قائل نہیں ہیں کہ ایک پارٹی دوسری پارٹی کا مقابلہ کرے، ایک فرقہ دوسرے فرقے کا مقابلہ کرے. ہمارا پروگرام یہ ہرگز نہیں ہے، کیونکہ جب فرقے آپس میں ٹکراتے ہیں، ایک فرقہ مضبوط ہوتا ہے، دوسرا کمزور ہوتا ہے، تو دوسرا فرقہ نہیں بلکہ حقیقت میں امت کا وجود کمزور ہوتا ہے. جتنے فرقے مضبوط ہوتے جاتے ہیں امت اتنی کمزور ہوتی جاتی ہے. یہ کام نہیں ہے کرنے والے، نہ ہم یہ دعوت کبھی پیش کرتے ہیں. تو میرے محترم بھائیو، ہم وہی دعوت پیش کر رہے ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹیوں پہ جو دعوت پیش کی تھی، بالکل وہی دعوت ہے. اس کے اندر کوئی ترمیم نہیں ہے، اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں ہے. وہی الفاظ ہیں، وہی انداز ہے، وہی طور طریقہ ہے، وہی اسلوب ہے. ہماری دعوت لا الہ الا اللہ کی دعوت تمام باطل الہوں کے مقابلے میں، الہ واحد کی دعوت کفر کے مقابلے میں اسلام کی دعوت. سننے والوں میں سے بہت سے لوگوں نے یہ کہا تھا کہ بھئی یہ کیا دعوت پیش کر رہے ہیں، اس نے تو لڑا دیا ہے، ٹکرا دیا ہے، بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا ہے، باپ کو بیٹے سے جدا کر دیا ہے، یہ ایک کشمکش معاشرے کے اندر کھڑی کر دی ہے. یہ لا الہ الا اللہ کی دعوت کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ آج بھی آپ کی دعوت کو لوگ اسی طریقے سے سمجھیں اور اس پر تنقید کرنے کی کوشش بھی کریں. ہو سکتا ہے یہ باتیں آپ کے سامنے آئیں، لیکن آپ کو یقین رکھنا چاہیے جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام کی دعوت تھی اور کفر کے خلاف تھی، ایسے ہی آپ کی دعوت اسلام کی دعوت اور کفر کے خلاف. اس دعوت کو جب لوگوں نے سمجھا، پھر اس کے مطابق ان کی زندگیاں بدلی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کا مرحلہ آ گیا. اور یہ ہجرت اس لیے تھی کہ لوگوں کو سمجھا دیا جائے کہ تم زمینوں کے لیے، جائیدادوں کے لیے، گھروں کے لیے، کاروباروں کے لیے نہیں ہے. تمہارا راستہ یہ چیزیں روکنے والی نہیں ہے. تم قربانیاں دینے والے لوگ ہو، گھروں کی قربانیاں، خاندانوں کی قربانیاں، وطنوں کی قربانیاں، مفادوں کی قربانیاں، یہ قربانیاں تمہارے پیش نظر ہے، یہ تمہارا کام ہے. ہجرت سے یہ سبق پڑھایا تھا، اللہ کے نبی نے یہ مسئلہ سمجھایا تھا، اس کے اوپر تربیت فرمائی تھی، اور یہ عظیم امتحان تھا اس وقت تک دعوت کا کہ لوگوں کو توحید سمجھ آئی ہے یا نہیں، رب العالمین سے ان کا رشتہ جڑا ہے کہ نہیں. یہ ہجرت بہت بڑا امتحان تھا، وہ امتحان پاس کر لیا ہر اس شخص نے جس نے لا الہ الا اللہ کی دعوت کو قبول کیا تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام سمجھا سیکھا تھا. ہر شخص نے یہ امتحان پاس کیا. ہجرت کا پہلا امتحان پاس کرنے کے بعد یہ مہاجرین اور انصار کی اخوت کی بنیاد کے اوپر ایک معاشرہ مدینے میں قائم کیا گیا، اور اس کے بعد دوسرا بڑا امتحان جہاد فی سبیل اللہ کا امتحان تھا جس میں جان کی قربانی، مال کی قربانی، ہر چیز کی قربانی تھی۔ یہ دوسرا بڑا امتحان تھا۔ صحابہ کرام نے یہ امتحان بھی پاس کر لیا۔ یاد رکھو، ہجرت کے امتحان سے پہلے وہ افراد تھے، اور اس امتحان کو پاس کرنے کے بعد وہ ایک جماعت بن گئے، اور جہاد فی سبیل اللہ کا امتحان پاس کرنے کے بعد یہ چھوٹی سی جماعت یہ امت میں ڈھلتی چلی گئی، اور علاقے گرنا شروع ہو گئے، فتوحات جاری ہو گئی، قومیں مٹنا شروع ہو گئیں، منہج تبدیل ہونا شروع ہو گئے، اور امت مسلمہ پھیلتی چلی گئی، اسلام کی دعوت عام ہوتی چلی گئی۔ جہاد کے بغیر دعوت تھی تو مکے میں 13 سال کے نتیجے میں 80 سے لے کر 100 انسان مسلمان بنے تھے، اور جب جہاد نے دعوت توحید کو اٹھایا تو صرف 8 سال کے عرصے میں 144,000 انسان مسلمان تھے۔ اور یہ اسلام کی دعوت جہاد کی بنیاد کے اوپر پوری قوت اور شدت کے ساتھ پھیلتی چلی جا رہی تھی۔ تو میرے محترم بھائیوں، نوجوانوں، طالب علموں، ہم آپ کو اس منہج نبوی کی طرف دعوت دے رہے ہیں، یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں۔ اور یاد رکھو، سمجھنے کے بعد عمل کرنا، سمجھنا بھی اس کا فرض ہے، اور سمجھ کر بصیرت کے ساتھ اس پر عمل کرنا فرض ہے۔ یہ منہج کوئی فلسفہ نہیں ہے، یہ کوئی نظریات کے مقابلے میں کوئی نظریہ نہیں ہے۔ یاد رکھو، نظریات میں آراء انسانوں کی ہوتی ہیں، اور ان میں تبدیلیاں بھی ہوتی رہتی ہیں، حالات کے بدلنے سے نظریات تبدیل ہوتے رہتے ہیں، لیکن آسمانوں سے جو دین آیا ہے، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اس کے اندر تبدیلی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سنت دعوت کی، اسلام کی، انبیاء کے ذریعے، کتابوں، صحیفوں کے ذریعے جو کچھ نازل کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو مکمل فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان بھی کر دیا، سمجھا بھی دیا، عمل کر کے دکھا بھی دیا، اور دنیا میں اس کو قائم کر کے اپنے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے ایک زندہ حقیقت، ایک ماڈل دنیا میں پیش کر دیا۔ یا اب یہ کوئی نظریہ نہیں ہے، نہ اس کے اندر کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے، نہ آراء کے ساتھ اس کو موجودہ بدلتے ہوئے حالات میں آپ اس کو بدل سکتے ہیں، بلکہ جو ماڈل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کر دیا ہے، یہ آخری ہے۔ اگر یہ آخری نہ ہوتا تو اللہ کے رسول کے سر پہ ختم نبوت کا تاج کبھی نہ پہنایا جاتا۔ ختم نبوت اصل میں یہ عقیدہ ہے، ختم نبوت اصل میں یہ عقیدہ ہے کہ جتنا کام اصلاح کے اعتبار سے، تربیت کے اعتبار سے، دعوت کے اعتبار سے، انقلاب کے اعتبار سے جتنا کام ہو سکتا تھا، جو تبدیلیاں اس کے لیے ضروری ہو سکتی تھیں، وہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک وہ ہوتا چلا آیا ہے۔ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے آخری انسان کے لیے یہی ایک ماڈل ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی ماڈل نہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، نوجوانوں، طالب علموں، یہ بات بڑی مشکل ہے۔ یہ جو دعوت و جہاد کا منہج ہے کیا؟ لوگوں کے ہاں تو جب حالات بدلتے ہیں تو وہ حکمت کے نام پہ کہ جی آج کی حکمت یہ ہے، جیسے اسلام آباد میں بیٹھنے والوں نے کہا تھا کہ بھائی 11 ستمبر سے پہلے حالات اور تھے، 11 ستمبر کے بعد حالات اور ہو گئے ہیں، اس کے لیے افغانستان پر پالیسی بدل گئی ہے، کشمیر کی پالیسی بدل گئی ہے۔ حالات بدلنے سے حکمت عملی بدلتی ہے، حکمتیں بدلتی ہیں، اور پھر تبدیلیاں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ یہ آسان ہے؟ ایسے ہی دنیا کے نظام چل رہے ہیں، مسلمان ملکوں کے نظام چل رہے ہیں، مسلمان ملکوں کی سیاست چل رہی ہے، ان کی معیشت تجارت کے نظام چل رہے ہیں، ان کے سماجی ڈھانچے جو ہے وہ بن رہے ہیں، یہ سلسلے جاری ہیں، حالات کے بدلنے سے یہ سب کچھ بدلتا چلا جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، ہم وہ منہج رکھتے ہیں، واللہ مشکل ترین ہے، لیکن یہی اصل ہے کہ حالات کے ساتھ بدلنا نہیں ہے، حکمت اس کا نام نہیں ہے۔ حکمت کا نام کیا ہے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ۔ سب مفسرین متفق ہیں کہ یہاں حکمت سے مراد آسمانی وحی ہے، وحی اللہ تعالیٰ نے جو وحی کے ذریعے اپنے نبی کو دیا، وہی حکمت ہے، اس کے بعد کوئی حکمت نہیں۔ تو حالات سے متاثر ہو کر دین بدل دینا، حالات سے متاثر ہو کر منہج موقف بدل دینا، یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ موقف پہ قائم رہنا، مستقیم رہنا، استقامت اختیار کرنا، قربانیاں دینا۔ جہاد یہ بات سمجھاتا ہے کہ حالات تمہیں نہ بدلیں، بلکہ تم کتاب و سنت وحی کے ذریعے آنے والے دین کے اوپر استقامت اختیار کر کے حالات کا دھارا بدلو، حالات کی وجہ سے تم دین نہ بدلو۔ یہ ہے بنیادی فرق۔ یہ بات بڑی مشکل ہے، سمجھنا بھی مشکل ہے اور عمل کرنا تو بہت ہی دشوار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سہل پسندیوں نے لوگوں کو جمہوریت کا بھی قائل کر دیا کہ جی دور یہ ہے، اب یہ عبوری دور ہے، دیکھیے جی اسلامی حکومت تو ختم ہو چکی ہے، اب کب خلافت کا نظام آتا ہے کہ سیاست بھی کامل اسلامی ہو، تجارت معیشت کے تمام اصول اسلامی ہوں، سماجی ڈھانچے سارے اسلامی ہوں، لیکن ہم مسلمان بھی ہیں، بغیر اسلامی حکومت کے ہیں، بغیر خلافت اسلامیہ کے ہیں، سارے نظام باطل کے مسلط ہیں، ہم مسلمان ہیں، تو یہ ہمارے لیے عبوری دور ہے۔ عبوری دور کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے؟ عبوری دور میں ہمیں کافروں کی سیاست کو بھی تسلیم کرنا پڑتا ہے، ہمیں ان کی سیاست اور تجارت کے اصولوں کو ماننا پڑتا ہے، ان کے سماجی ڈھانچوں کے مطابق چلنا پڑتا ہے، ان کے بنائے ہوئے ملکی نظام و قوانین کے مطابق چلنا پڑتا ہے۔ اس لیے ان سے مصالحت کرتے ہوئے، سمجھوتا کرتے ہوئے، کمپرومائز کرتے ہوئے اس عبوری دور کے اندر ہم ان کے ساتھ چلیں گے، اور چلتے چلتے تبدیلیاں پیدا کریں گے، اور تبدیلیاں پیدا کر کے انقلاب کی راہ نکالیں گے۔ میرے بھائیوں، نتیجہ کیا نکلا؟ اس بات پر یہ اصول جو سب سے پہلے مصر کے اندر اپنایا گیا، اور اس کے بعد شام میں، اردن میں اور ترکی میں، اور پھر اس کے ساتھ آپ کے اس برے صغیر کی مسلمان جماعتوں نے عبوری دور کہہ کے باطل نظاموں کے ساتھ سمجھوتے کر کے، ان کی جمہوری سیاستیں مان کر، ان کے باطل اقتصادی نظاموں کو تسلیم کر کے، ان کے اندر سے راستے تلاش کرنے کی کوشش کی، اور ان کے ساتھ چلنے کی کوشش کی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ انقلاب کے راستے نہیں مل سکے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ جو عبوری دور سمجھ کر آئے تھے راستے تلاش کرنے کے لیے، راستے تو بند تھے، راستہ تو یہاں سے نکلتا ہی کوئی نہیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ کہ یہ بھائی خود بدل گئے، مصر کی تحریک بدل گئی، اور پاکستان کے اندر بھی صورتحال ایسی ہی ہے۔ آج دنیا میں بیشتر مسلمان ملکوں کے اندر راستے بدل دیے۔ میرے محترم بھائیو، یاد رکھو، اسلام صرف عقیدہ نہیں ہے، اسلام اس کے ساتھ عمل ہے، اور عمل طریقے کے بغیر نہیں ہوتا۔ جہاں عقیدہ آسمانی، جہاں عمل آسمانی، اس عمل کا طریقہ بھی اب آسمانوں سے آیا ہے۔ جب طریقہ بدلتا ہے تو عمل بدلتا ہے، جب عمل بدلتا ہے تو عقیدہ بدل جاتا ہے۔ یہ وہ بنیادی غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے آج تک امت مسلمہ محروم ہے خلافت اسلامیہ سے، اسلامی حکمرانیوں سے، قوانین اسلامی سے، اسلامی ڈھانچوں سے، اسلام کے اجتماعی نظام سے۔ مسلمان اگر اپنے ملکوں کے اندر محروم ہو چکے ہیں تو یہ محرومیت دراصل نتیجہ ہے اس باطل عقیدے کا، یہ غلط حکمت عملی کا کہ ہم نے عبوری دور کہہ کے اس کے ساتھ سمجھوتے کر کے اپنے آپ کو اس کے ساتھ شامل کر کے اس رو میں اپنے آپ کو چلایا اور اس کے اندر سے اسلام کے انقلاب کے راستے ہم نے تلاش کرنے شروع کیے۔ میرے بھائیوں راستے نہیں ملے، نتیجہ یہ نکلا کہ خود بدل گئے، حالات کو نہیں بدل سکے، لوگوں کو نہیں بدل سکے، دعوت نہیں دے سکے، تربیتیں نہیں کر سکے۔ لوگوں نے کہا کہ جی داڑھی میں تو اسلام نہیں ہے نا جی، معاشرہ جیسے پسند کرتا ہو رکھ لو جی، لباس کے اندر کیا ہوتا ہے، اگر تم تھری پیس پہنتے ہو، ٹائی بھی لگاتے ہو تو دنیا میں اگر اس کے ساتھ تمہارا وقار ہو سکتا ہے، تمہیں کسی اچھی جگہ پر مقام مل سکتا ہے، یہ لباس پہننا اس کے اندر کیا حرج ہے؟ بی جی یہ جو اس وقت جو رسمیں پھیلی ہوئی ہیں بھلا اس کے اندر کیا حرج ہے؟ دیکھیے ہمارا مقصد تو بہت اونچا ہے، ہم نے بہت بڑے مقصد کے حصول کے لیے ان چیزوں کو رکاوٹ نہیں بننے دینا ہے۔ یہ بڑی سطحی قسم کی چیزیں ہیں، ان کو سطحیت قرار دے کر پھر کیا کیا، ساری رسمیں، سارے رواج، ساری بدعتیں، ہر چیز اسلام کے اندر شامل ہوتی چلی گئی، شامل ہوتی چلی گئی، ایسا اسلام کا ملغوبہ بن گیا، وہ خالص اسلام جو قوت والا ہو سکتا ہے، یاد رکھو میرے بھائیو، وہ اسلام جو دنیا میں قائم ہو سکتا ہے، جو دنیا میں پھیل سکتا ہے، جس کے ساتھ اسلام غالب آ سکتا ہے، وہ اسلام آسمانوں سے آیا ہوا، محمد الرسول اللہ کا بتایا ہوا، صحابہ اکرام کا چلایا ہوا، خلافت راشدہ کے اندر جو ماڈل بنا، وہ اصل اور خالص اسلام ہے جس کو معیار اللہ قرار دیتا ہے، قرآن جس کو اسوہ حسنہ قرار دیتا ہے، جس کی پابندی لازم قرار دی جاتی ہے، وہ چیز وہی اصل میں قوت والی ہے، وہی نافذ ہو سکتی ہے، وہی آگے پھیل سکتی ہے، لوگوں کے دلوں میں گھر کر سکتی ہے۔ اسلام ایک قوت کے ساتھ آگے بڑھ سکتا ہے، اسی میں انقلاب کی قوت موجود ہو سکتی ہے، اور جب اسلام گدلا ہو جائے، ملاوٹی ہو جائے، اور بدعات شامل ہو جائیں، خرافات شامل ہو جائیں، باطل عقیدے اس کے اندر شامل ہو جائیں، تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ وہی بغداد کے اندر کیا ہوا تھا، سکوت بغداد کے وقت معاملہ کیا تھا، کبھی سوچا اس عراق کو فتح کرنے والے کون تھے؟ اور پھر جب اس عراق کے اوپر تاتاریوں کا یلغار ہوئی، یہ درمیان کا عرصہ، یہ جو تبدیلی ہوئی ہے، یہ جو ڈاؤن فال ہوا ہے، یہ جو امت کا زوال آیا ہے، سکوت بغداد اس کا نتیجہ ہوا ہے، بات کیا تھی؟ افراد کی کمی تو نہیں تھی، وسائل کی کمی تو نہیں تھی، لائبریریاں تو بغداد کی بھری ہوئی تھیں، لیبارٹیاں تو وہاں موجود تھیں، آپ کے پروفیسر آج کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں یہ پڑھاتے ہیں کہ بھئی یہ فزکس بھی، یہ کیمسٹری بھی، یہ میتھ بھی، اور جتنے سائنس میں جتنے اس وقت موضوعات ہیں، یہ سائنسی ترقی آج جو نظر آتی ہے، اس کی بنیاد تو مسلمانوں نے رکھی ہے، بغداد کی لائبریریوں میں، بغداد کی لیبارٹیوں میں یہ سب کچھ موجود تھا، بنیاد تو مسلمانوں کے پاس ہے، وہیں سے یورپ نے لیا ہے۔ آج یورپ نے اگر ترقی کی ہے تو اس کی بنیاد پر کی ہے۔ آج ہمارے سارے پروفیسرز یونیورسٹیوں میں یہ تعلیم دے رہے ہیں، لوگوں کو سکھا رہے ہیں، فخر کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، لیکن کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ سب کچھ موجود تھا؟ اس سے پہلے وہ مدینے سے جو لشکر چلے تھے اور عراق کے فتح کرنے والے تھے، ان کے پاس تو نہ یہ لیبارٹیاں تھیں، نہ یہ لائبریریاں تھیں، نہ علوم و فنون کے یہ ذخائر تھے، نہ اتنے بڑے تعلیمی ادارے تھے، نہ اتنے افراد تھے، نہ اتنے وسائل تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ چلے، عراق فتح کیا، اور سب کچھ ہونے کے باوجود سکوت بغداد ہوا۔ تو میرے محترم بھائیوں، بات اصل میں یہ تھی، وہ عقیدہ کمزور ہو گیا تھا، وہ نبی عمل باقی نہیں رہ گیا تھا، وہ منہج باقی نہیں تھا، اس کے اندر کمزوری آ چکی تھی، اس کمزوری کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ مسلمان اپنا دفاع نہیں کر سکے تھے، تاتاری چھا گئے تھے، تاتاریوں کے بعد صلیبی آ گئے تھے، اور انہوں نے مسلمان ملکوں کے اندر گھس کر ان تمام علاقوں پر دجلہ فرات سے لے کر نیل تک سارے علاقے مسلمانوں کے ختم کر دیے تھے۔ پہلے تاتاریوں کا وار ہوا، پھر صلیبیوں کا وار ہوا، اور سب کچھ وہ کھا گئے، ملکوں کے ملک تباہ کر گئے، سب کچھ مسلمانوں کے پاس موجود تھا، وسائل بے پناہ، افرادی قوت بہت زیادہ، علوم و فنون کی ترقیاں انتہا پر، لائبریریاں لیبارٹیاں بھری ہوئی، لیکن اسلام اسلام وہ نہیں تھا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے تھے۔ صحابہ نے جس اسلام کا پہرا دیا تھا اور جس اسلام پر دعوت و جہاد کا منہج چلا تھا اور اس منہج پر قافلے چلے تھے اور دنیا میں انقلاب برپا ہوئے تھے، فتوحات ہوئی تھی، بہت تھوڑے وسائل کے ساتھ، بڑی معمولی افرادی قوت کے ساتھ، یہ جو اتنے بڑے انقلاب مسلمانوں نے برپا کیے تھے، یہ بنیاد ہل گئی تھی، ختم ہو گئی تھی۔ پھر بہت کچھ ہونے کے باوجود مسلمان کچھ بھی نہیں کر سکے۔ تو میرے محترم بھائیوں، میں نے عرض یہ کیا کہ وہ خالص اسلام ہی اصل قوت والا اسلام ہے، اس کی دعوت ہی صحیح دعوت ہوتی ہے، اسی سے انقلاب کے راستے بنتے اور چلتے ہیں۔ تو خوب سمجھ لو نوجوانوں، طالب علموں، آج ہم وہ دعوت پیش کرنا چاہتے ہیں، اس دعوت کے اوپر جماعت، یاد رکھو جو جماعت امت کے قیام کی ضمانت بن سکتی ہو، جو جماعت کوئی فرقوں میں سے فرقہ نہ ہو، یاد رکھو نبی کی ذات، نبی کی شخصیت اللہ کی طرف سے مقرر ہے، اور ان کا اسوہ حسنہ، ان کا ماڈل یہ امت مسلمہ کے لیے اسلام ہے، دلیل ہے۔ یاد رکھو نبی کے ساتھ جڑنا، نبی کے ساتھ قائم ہونا، یہ امت کا استحکام ہے، جو نبی سے کٹتا ہے وہ ایک فرقہ بنتا ہے۔ امت امام سے ہے، امام سے، یاد رکھو فرقہ اور امت کا کیا فرق ہے، امت امام سے ہے، ایک امام کے پیچھے جمع ہونے والے لوگ، اور اس میں، اس امت میں امام کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امام ہے، دین کے امام، سیاست کے امام، دنیا کے امام۔ دین اور دنیا کی تقسیم ختم کر کے لا الہ الا اللہ کی دعوت پر ایک پلیٹ فارم پر دب جمع کرنے والی دعوت، اور اس کے امام، اس امام کے پیچھے جتنے لوگ ہیں، قیامت تک آنے والے لوگ، وہ ایک امت ہیں۔ جو نبی کے ساتھ جڑے گا وہ امت ہوگا، جو نبی سے کٹ کے اپنا راستہ بنائے گا وہ دنیا میں ایک فرقہ ہوگا۔ سچی بات یہ ہے، ناراض نہ ہونا، آج فرقوں کی دعوت بہت چلتی ہے، فرقے ہمیشہ شخصیتوں کی بنیاد پر چڑھتے ہیں، شخصیتوں کی بنیاد پر فرقے پنپتے ہیں، وجود میں آتے ہیں، قوت پکڑتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیو، جس منہج میں شخصیت کی بات نہ ہو، اس کی بات کو، اس کے قول کو، اس کی رائے کو بنیاد نہ مانا جائے، دلیل نہ مانا جائے، اس کو انسانوں میں سے ایک انسان، عالموں میں سے ایک لا عالم، اس کی رائے کی پابندی نہیں، ہاں اس کو استاد بناؤ، اس کو عالم بناؤ، اس کو فقیہ سمجھو، اس کا فتویٰ لو اور اس سے علم سیکھو، اس سے دلیل طلب کرو، لیکن دلیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا نام۔ یہ ہے دعوت۔ اس دعوت کے اوپر میرے بھائیو، یہ جماعت الحمدللہ کام کر رہی ہے، جس کا مقصد امت کا احیاء، امت کا استحکام، اور اس منہج کی طرف لوگوں کو لے کے چلنا، یہ اس وقت ضرورت ہے۔ تو ہم عبوری دور قرار دے کر، عبوری دور قرار دے کر کافروں کے لباس بھی اپنے لیے حلال کر لیں، کافروں کی سیاسی جمہوریتیں بھی اپنے لیے حلال کر لیں، اور ان کے باطل سودی حرام کے اقتصادی نظام بھی اپنے لیے حلال کر لیں، اور اس کے اندر سے راستے تلاش کریں، یہ ہمارا طریقہ نہیں، صاف بات۔ لوگ کہتے بھی تم پاکستان کے اندر، تو تمہاری تعداد پنجاب میں بھی بہت ہے، پاکستان میں بھی بہت ہے، تم الیکشن کیوں نہیں لڑتے بھائی، کیوں نہیں الیکشن لڑتے؟ تم نے میدان خالی چھوڑا ہوا ہے، تم اتنے لوگ اپنے ساتھ رکھتے ہو تو الیکشن لڑو، الیکشن لڑ کے پھر تم قوت میں آؤ گے، قوت کے ساتھ تمہاری حکومت بنے گی، حکومت کے ساتھ تم اسلام قائم کرو گے۔ یہ ایک ایسا خوشنما قسم کا فلسفہ ہے کہ جو بھی آدمی اس پر سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، وہ بڑی جلدی سمجھ کے بات تو بالکل ٹھیک ہے، ایسے ہو سکتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، مصر میں میری دانش کے مطابق کم از کم 60-70 سال اس کے اوپر کام ہوا ہے۔ دیکھ لو وہ لوگ کہاں پہنچ گئے۔ اور یہ جو ایم ایم او کو اس وقت سرحد میں پذیرائی ملی ہے، یہ میں آپ کو بالکل صاف کہتا ہوں، یہ جہاد افغانستان کا نتیجہ ہے، جہاد افغانستان کا نتیجہ ہے۔ یہ اس میں کسی کی ذاتی محنت نہیں ہے، یا یہ نہیں کہ سرحدی پہلے نہیں مانتے تھے تو اب مان گئے ہیں، افغانستان کے جہاد کا نتیجہ ہے۔ اور آج جو کبھی ایل ایف او پر جھگڑے، اور کبھی وہ مسئلہ اور کبھی وہ مسئلہ، واللہ میں اب پشاور میں جاتا ہوں، آج سے چند ماہ پیشتر حالات اور تھے، اور جب سے یہ کرسیوں کے جھگڑے اور یہ سیاسی اکھاڑ پچھاڑ، جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا، حالات وہاں بھی بدل رہے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، یہ جتنی تبدیلیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ جہاد کی وجہ سے ہیں۔ اور اگر یہ جہاد کا مسئلہ کمزور ہوتا ہے تو لوگوں کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں، نہ کسی سیاستدان کی نہ کسی اور کی۔ بات یہ نہیں ہے، یہ معروضی حالات کے ساتھ کبھی ادھر کبھی ادھر، حالات ایسے نہیں چلا کرتے، منج ایسے نہیں کبھی ترقی کیا کرتے، کبھی ادھر کبھی ادھر، اس میں مستقیم ہونا ہوتا ہے۔ حالات بدلتے رہتے ہیں، طوفان آتے رہتے ہیں، آندیاں آتی رہتی ہیں، اگر جڑیں مضبوط ہیں، جڑ مضبوط ہے تو اللہ کے فضل سے وہ درخت قائم رہتے ہیں، پھر آندیاں رک جاتی ہیں، طوفان رک جاتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے حالات بدل جاتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیو، ہم نے انشاءاللہ اسی منہج کے اوپر قائم رہنا ہے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جی بھائی اگر 3 پیس پہن لو، ٹائی بھی لگا لو تو اس میں کیا حرج ہے، کیا حرج ہے اس میں؟ میں بتاتا ہوں آپ کو کیا حرج ہے۔ ماشاءاللہ یونیورسٹی کے طالب علم بیٹھے ہیں، میں بھی یونیورسٹی میں 25 سال پڑھا چکا ہوں، مجھے معلوم ہے ساری باتیں۔ اللہ اکبر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا، اس کا شمار اللہ کے ہاں انہی میں سے ہوگا۔ اللہ قبول نہیں کرتے، اور اسلام صرف نماز روزے تک محدود نہیں ہے، اسلام چند عبادات کے مجموعے کا نام نہیں ہے، اسلام چند رسم و رواجوں کو اختیار کرنے کا نام نہیں ہے، اسلام اور سیاست کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا، معاشرت کو اسلام سے کاٹ کر الگ نہیں کیا جا سکتا کہ ہندو کے رسم و رواج بھی مسلمانوں میں شامل ہو جائیں، اور انگریز کے طور طریقے بھی تم مسلمانوں میں شامل کر لو، اسلامی ڈھانچے میں شامل کر لو۔ اسلام ایسا دین ہے کہ سب کو قبول کرتا ہے، یہ سیکولرزم ہے۔ اسلام وہ ہے جو آسمانوں سے آیا ہے، جو آسمانوں سے آیا ہے، یہ اپنے آپ کو قبول تو کرواتا ہے، یہ کسی کفر کو کبھی قبول نہیں کرتا۔ یہ طریقہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ یاد رکھو، لباس ثقافت کا ایک اہم ترین جز ہے، لباس وہ چیز ہے کہ جو کسی قوم کی شناخت بنتی ہے۔ یونیفارم یہ باقاعدہ کسی قوم کی ثقافت بناتی ہیں یہ چیزیں، اور اگر وہ کسی قوم کی علامت بن جائیں، دیکھو جتنے انگریزی سکول پاکستان میں کھلتے ہیں وہ سب یونیفارم بناتے ہیں۔ کیسی بناتے ہیں؟ وہ کہیں گے بھئی لازمی تمہیں ये कोट पहनना होगा, ये इस तरह की शर्ट पहननी होगी, इसके साथ पैंट पहनना होगी, ये टाई लगाना होगी और ये करना होगा और वो करना होगा। जितने मिशनरी स्कूल, जितने ये मिशनरी इदारे, वो भाई आप कहें जी पाकिस्तान के अंदर तो हम शलवार कमीज पहनते, वो कहते नहीं गलत बात है, हमारी यूनिफॉर्म पहनोगे तो स्कूल में आओगे, और अगर हमारी यूनिफॉर्म नहीं पहनोगे कमीज शलवार पहन के तुम स्कूल में आना चाहोगे तो हम कबूल नहीं करेंगे। जितने मिशनरी ईसाई इदारे पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं वो क्यों जोर लगाते हैं, जरा गौर तो करो, क्या आपको इस बात से समझ नहीं आई कि ये उनकी सकाफत है, ये उनकी अलामत है, वो इसके साथ जेन शादी करना चाहते हैं, वो इसके साथ मुआशरे में तब्दीली पैदा करना चाहते हैं, सोचों में तब्दीली पैदा करना चाहते हैं, वो आपको पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तानियत से, वो नजरिया पाकिस्तान से, पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह से काट के वो तुम्हें मगरबी तहजीब से, मगरबी तमद्दुन और सकाफत से वाबस्ता करना चाहते हैं, इसलिए तुम्हारे स्कूलों में वो वर्दी, वो यूनिफॉर्म वो बनाकर पहनाकर तमाम जो प्रोफेसर असातिज़ा वो भी वही वर्दी पहनेंगे, बच्चे भी वही वर्दी पहनेंगे, लाजमन पहनेंगे, इसके बगैर स्कूल में नहीं आएंगे। यही होती है सकाफत। और फिर यहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, नहीं तुमने ये काम नहीं करना। फरमाया ये तालिबे इल्मों मेरी बातें गौर से सुनो, इंशाल्लाह बात आपको समझ आएगी। फरमाया ईसाई सलीबी क्या करते हैं, उल्टी मांग निकालते हैं, उल्टी सर के अंदर उल्टी मांग निकालते हैं। और यहूदी क्या करते हैं, फरमाया यहूदी ये करते हैं कि बाल जब उनको कंघी करते हैं तो ऊपर को इस तरीके से करते हैं, मांग नहीं निकालते, यहूदी मांग नहीं निकालते, ईसाई मांग निकालते हैं लेकिन उल्टी उल्टी निकालते हैं, एक तरफ से निकालते हैं। फरमाया खालिफुल यहूदा व नसारा, मुसलमानों तुम यहूदियों नसरानियों की मुखालिफत करो, जब कंगी किया करो तो दरमियान से मांग निकाला करो। ये अल्लाह के नबी सकाफत सिखा रहे हैं, अल्लाह के नबी तराश खराश हजामत के तरीके बता रहे हैं, लिबास पहनना सिखा रहे हैं। जाओ इमाम तिर्मिजी का किताबुल लिबास पढ़ो और तमाम सियासत्ता की किताबों के अंदर लिबास के अबवाब, लिबास की हुदूद व कयूद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां नमाज पढ़ाना सिखाते हैं, जहां रोजा रखना सिखाते हैं, जहां हज करना सिखाते हैं, वहां लिबास सिखाते हैं, लिबास की हुदूद मुकर्रर करते हैं, एक एक चीज के अंदर वजाहत करते हैं। और तमाम मुहद्दिसीन ने लिबास के ऊपर अबवाब मुकर्रर करके हदीसें जमा करके इसको बाकायदा दीन का हिस्सा करार दिया। और हम कहते हैं जी इसमें क्या हरज है जी, कोई हरज नहीं है जी, ये भी आ गया जी, वो भी आ गया, लिबास तुम्हारी तराश खराश ईसाइयों जैसी सलीबियों जैसी, हाँ बस इतनी दाढ़ी रख लो जो मुआशरे को पसंद हो और तुम्हें कहा जाए कि इसने दाढ़ी रखी हुई, पूरी दाढ़ी रखने को कोई जरूरी है, कोई जरूरी है। वल्लाह मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब हमारे बड़े पढ़े लिखे बड़े दीनदार इस्लाम पसंद जब ये बातें करते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते वाफुल्लोहा वर्फुस्सोला, ये अल्लाह के रसूल फरमाते इसको माफ कर दे, इसको छोड़ दे, इसको ना काटना, इसको ना छोटा करना, ये डिजाइन ना बनाना, इधर से ये खूबसूरत डिजाइन बना बना के जो तुझे पसंद है ये काम ना करना, इसको माफ कर दे, इसको छोड़ दे, जहां जाती है जाए। अल्लाह के नबी ये फरमाए और ये क्या कहता है जी, इसमें क्या हरज है जी, इसमें क्या हरज है जी, ये सारी खराबियां इसी से आई हैं। फिर इसमें भी कोई हर्ज नहीं, जमहूरियत आ गई इसमें भी कोई हर्ज नहीं, हराम कारोबार आ गए इसमें भी कोई हर्ज नहीं, थ्री पीस आ गए इसमें भी कोई हर्ज नहीं, टाई पहन के, ये टाई पहन के अपनी गर्दन, याद रखो जो टाई पहनता है वो अपनी गर्दन किसी अंग्रेज के हाथ में देता है, वो गला घूंटता है, پھر اس کے اندر سے لا الہ الا اللہ کی صدا نہیں آئے گی. یہ بڑی سیدھی اور صاف بات ہے, یہ معمولی باتیں نہیں لوگوں کے ہاں معمولی ہیں. میرے بھائیوں یہ دین کی بنیادی چیزیں, واللہ اس بنیاد کو سمجھو طالب علموں. ہم الحمدللہ معاشرے میں تعلیمی اداروں میں یہ انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں کہ آج اس دور میں ہم نبی کے دور کے اندر جائیں. لوگ تو کہتے ہیں جی ہم آگے جانا چاہتے ہیں, میں کہتا ہوں ہم پیچھے جانا چاہتے ہیں. آگے گئے بیڑا غرق ہو گیا, گرتے گئے نیچے گرتے گئے, بڑی تیز رفتاری کے ساتھ نیچے گرتے گئے. اب ہمیں واپس وہاں سے وہاں جانا ہے جہاں سے ڈی ریل ہوئے ہیں, جہاں سے پٹری سے اترے ہیں, اس کے اس مقام پہ جا کے پھر اس پٹری کے اوپر سیدھی پٹری کے اوپر چلانا ہے. اس پر چلتے ہوئے لوگ روم میں داخل ہوئے تھے, ایران کی فتح کرنے والے تھے اور یمن میں داخل ہونے والے تھے, اسلام کو غالب کرنے والے تھے. ہم نے بھی انشاءاللہ اسی پٹرے کے اوپر چلنا ہے جو دنیا میں امریکہ کے لیے, یورپ کے لیے, ہندو کے لیے, کمیونسٹ کے لیے, دنیا کے ہر کفر کے لیے چیلنج ہو چیلنج. اور یہ ڈھیلا ڈھالا ملاوٹی اسلام جو ہر کسی کو جناب فٹ آ جائے, میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں. میرے پاس چند لوگ آئے یورپ سے, امریکہ سے بھی آئے, انہوں نے گفتگویں کی, کہتے ہیں جی وہاں جو بھی ادھر سے جاتا ہے جا کر ایئرپورٹ پہ اترتا ہے باقاعدہ اس کو دیکھا جاتا ہے اس کے کپڑے کیسے ہیں, اس کے ٹخنے ننگے ہیں کہ نہیں, اور اس کی داڑھی کا انداز کیا ہے. وہ کہتے ہیں جو نیچے سے اس طریقے سے خط نہیں کرواتا نا, وہ کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہے. جو داڑھی کا خط کرواتا ہے وہ کہتے ہیں یہ دہشت گرد نہیں ہے. یہ مجھے باقاعدہ ان لوگوں نے بتایا جو حال ہی میں یعنی اس مصیبت میں پھنسے ہوئے الجھے ہوئے بےچارے پریشان اور ان کے ساتھ یہ حالات پیش آئے. انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ جی باقاعدہ انہوں نے ایئرپورٹوں کے اوپر جو ہدایات دے رکھی ہیں, کہتے ہیں جو داڑھی کا خط کرواتا ہے نا وہ دہشت گرد نہیں ہے. دہشت گرد کون ہے؟ جو خط نہیں کرواتا, جو محمدی داڑھی رکھتا ہے وہ دہشت گرد, وہ شدت پسند. بھائی مجھے تو واللہ یہاں سے بڑی اچھی بات سمجھ آئی ہے, مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو بھی سمجھ آئے گی. قرآن حدیث سے تو لوگوں کو اسلام سمجھ نہیں آتا, آج کل جو ٹکراؤ ہے نا جو کشمکش ہے اس سے کیوں نہیں بات کو سمجھ. تو یہ دعوت بھائیوں ہم پیش کرنا چاہتے ہیں, خالص اسلام لے کے چلنا چاہتے ہیں, یہ دعوت پیش کرنا چاہتے ہیں اور دنیا کی محبتیں ختم کر کے قربانیوں کا انداز اختیار کرنے پر تربیت کرنا چاہتے ہیں اور پھر جوانوں کو جہاد فی سبیل اللہ کے میدان میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں. یہ تھری پیس پہننے والے اور تراش خراش میں انگریزی نظاموں کو قبول کرنے والے جذبات میں بڑھ کر گولی کھا سکتے ہیں, لیکن جہاد فی سبیل اللہ کا بصیرت اور شعور والا کام تب ہوگا جب ہم کامل اور مکمل محمدی اسلام کے اوپر قائم ہو جائیں گے. یہ ہے اصل دعوت. تو انشاءاللہ اس جہاد کو لے کر آگے بڑھنا ہے. ہم عبوری دور کے قائل نہیں ہیں کہ اس دور میں ہم کمپرومائز کریں, ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. بڑی سیدھی بات ہے, ہم بالکل ڈٹ جائیں گے, خالص ہو جائیں گے اور انشاءاللہ العزیز اس اسلام کو لے کے چلیں گے. کوئی دو آدمی ہمارے ساتھ چلیں, دس چلیں, جتنے چلتے ہیں چلیں, جو نہیں چلنا چاہتا نہ چلے. لیہلک من ہلک عن بینۃ ویحیٰ من حی عن بینۃ. دلیل کے اوپر کھڑے ہونا چاہتے ہیں, اس دلیل کے اوپر دعوت دینا چاہتے ہیں, اس کے ساتھ لوگوں کو چلانا چاہتے ہیں, دعوت و جہاد کے منہج کے ساتھ وابستہ کرنا چاہتے ہیں اور محمدی اسلام کو لے کر چل کر اسی سے انقلاب کے راستے ہموار کرنا چاہتے ہیں. یہ دعوت ہے, یہ دعوت ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر ہم عمل کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.